شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم. آپ حضرات کو گزشتہ جمعہ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں اس عبادت یعنی توبہ کی عبادت کی بھی بندگی ہے، جیسے پہلے دیکھ چکا ہوں، اس میں دو باتیں، ایک حدیث پاک میں اور ایک قرآن حکیم میں. حدیث پاک کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قول پچھلی جمعہ کو آپ کو بتایا میں نے، اور خطبے میں بھی وہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، جس کا صرف خلاصہ اتنا لیکن بہت بڑی عظیم شان تھی کہ اللہ جل شانہ افرح بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو گمراہی کے راستے پر چل کر پھر توبہ کر کے راہ راست کے اوپر آئے، افرح بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور اس کو مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جو آپ نے سنا کہ کوئی آدمی اونٹ کو گم کر دے ہوئے جان اس کی خطرے میں نہیں بلکہ بالکل جانے کی تیاری، اور اچانک پھر زندگی کا سامان مل جائے، اونٹ مل جائے، تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی. ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا کہ اس سے کئی درجہ بڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، افرح اس بندے سے کہ جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں تباہ و برباد کی ہو اور پھر توبہ کے راستے سے آئے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے بندگی کی، بندگی عبادت کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اور کتنی بڑی بات ہے یہ. اور اللہ جل شانہ کا خوش ہونا یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لطف و کرم کو بتلا رہا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے. یہ ایک بندہ جو جہنم کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھا، اس نے جب راستہ بدل لیا اور جنت کے راستے پر چلنا شروع کیا تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جہنم سے بچ گیا، کتنا لطف و کرم. دوسری بات جو عرض کروں اس کو اس طرح سمجھو جو قرآن حکیم میں سورہ مومن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ مومن میں یہ چند آیتیں ہیں. آپ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے لیے فلاں بزرگ دعا کر رہے ہیں، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ آپ نے کہا بھی نہیں ان کو. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے ہمارے بھائیوں کو کہ نظام الدین کے اندر بنگلہ والی مسجد میں بزرگان دین وہاں بیٹھ کر فلاں آدمی کے لیے جو فلاں جگہ پر ہے، مثلا ریستر میں ہے یا کہیں بھی ہے، اس کے لیے وہ لوگ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں برابر، اور اس نے خط لکھا نہ کھلوایا، جب یہ بات معلوم ہو جائے تو کتنا خوش ہوگا. آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں بزرگ جو زمانے کے مشہور بزرگ ہیں آپ کی کہے بغیر آپ کا نام لے لے کر دعا کرتے ہیں، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. آپ کوئی آدمی حج بیت اللہ اور عمرہ سے آئے اور آپ کو یوں کہے کہ میں نے آپ کے لیے طواف کیا، میں نے آپ کے لیے عمرہ کیا، میں نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر ملتظم سے چمٹ کر آپ کے لیے دعا کی، ملتظم سے چمٹ کر، تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ بھلائی ہے, اور کوئی دعا کرنے والا بھی کوئی, یوں تو سبھی مسلمان اللہ جل شان ہو کے نزدیک بہت بڑے ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دعا کرنے والا بھی کوئی اللہ کا ولی کوئی نیک بندہ جو آپ کا نام لے کر ملتزم کے پاس, ملتزم اس حصے کو کہتے ہیں جو بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ ہے, یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سانس مل جائے, موقع مل جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو, تو دونوں ہاتھ کو دیوار پر اونچا کر دے اور یہ دونوں بغل کھل جائے, یعنی اس ہاتھ کے نیچے سے, اور دونوں بغل بھی لگی ہوئی ہو, ہاتھ کی دسوں دس انگلیاں لگی ہو, اور نیچے سے لے کر اوپر تک کا جسم بیت اللہ شریف کے اوپر لگا ہوا ہو, یہ ملتزم کے پاس. ادھر حجر اسود ہے, ادھر بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے, درمیان میں دو چار آدمیوں کے کھڑی ہونے کی جگہ ہوتی ہے. اتنا سارا نہ ہو سکے تو صرف ہاتھ ہی لگ جائے, پانچ انگلیاں دس انگلیاں ہی لگ جائے, کہ بہت حجم ہوتا ہے. دعا قبول ہونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو میں عرض ہی کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں بزرگ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے, تو آپ پھر کہیں گے انشاءاللہ پھر تو ہم آخرت میں ضائع نہیں ہوں گے. اس بزرگ کو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں, ان کے دل میں آیا ایسا اور وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں, ہے نا. تو اگر آپ کو قرآن حکیم یہ میسج بھیجے, اللہ پاک کی کتاب مقدس قرآن حکیم جو آپ کے سامنے ہے, ہمارے سب کے سامنے ہے, وہ آپ کو اگر یہ کہے کہ آپ گناہوں کی زندگی مبتلا ہے, جتنا ہو سکے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ میں لگ جائے, جس میں صرف اتنا کہے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, تو ارحم الراحمین ہے. دعائے معصورہ اگر یاد ہو قرآن پاک کی, توبہ استغفار کی, تو وہی پڑھ لے, واف عنا واغفر لنا وارحمنا, یہ سرکاری مضمون ہے. توبہ استغفار کے لیے سرکاری مضمون ہے, اس کو ادا کرو, ہے نا. یہ ہے فارم بھرنے کے لیے کبھی کبھی یہ غلط کاغذ بھی ہوتا ہے, اس کا جواب اگر اس طریقے سے لکھو گے تو, یا پھر نہیں ہے تو ہم کسی سولی سیٹر کے پاس جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ سولی سیٹر کے پاس, کہ بھائی اس فارم کو بھر دو, کیونکہ میں پتا نہیں کیا کیا لکھ دوں گا, اسپیلنگ میری صحیح ہوگی یا نہیں. تو پیسہ خرچ کر کے سولی سیٹر کے پاس جا کر فارم کو پور کراتے ہیں نا. تو سرکاری مضمون توبہ کا قرآن حکیم کے اندر یہ ہے جو اس وقت میری زبان سے نکلا. سورہ بقرہ کی آخری آئے, واف عنا, شروع جو ہوتا ہے ربنا لا تؤاخذنا, یہ اللہ ہماری پکڑ مت کیجیے, چھوڑ دیجیے. پکڑے تو کام تو ایسے کر لیے ہیں, لیکن تمہیں چھوڑ دینا یا اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, ہم سے بھول چک ہو جائے, وقتا نہ یہی بھول چک ہو جائے. اور پھر آگے چل کر یوں ارشاد فرمایا کہ یہ سرکاری مضمون دعا میں استغفار میں ادا کرو, واف عنا, یہ اللہ ہم کو معاف فرما دے, واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دے, وارحمنا, ہمارے اوپر رحم فرما, انت مولانا, آپ ہی ہمارے مولا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی تکلیف جو کفر کی حالت میں مسلمان کو اس کی اسلام کی وجہ سے پہنچا ہے, اس کے لیے دعا کر لو, انصرنا علی القوم الکافرین, کافرین قوم کے اوپر ہماری مدد فرما. یہ سرکاری مضمون ہے, یاد کر لو اس کو, ایسا کہیں ہے قرآن حکیم میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی یہ میسج دے, آپ کو قرآن حکیم یہ میسج دے دے کہ جس گناہ کی زندگی کے اوپر آپ لگے ہوئے ہو, چاہے تو کسی بھی قسم کا گناہ ہو, بلکہ کفر اور شرک کو بھی داخل کر لو, لیکن اس کو چھوڑ کر توبہ کر کے اگر آپ راہ راست پر آتے ہو, تو قرآن پاک آپ کو یہ میسج دے رہے کہ عرش کے اٹھانے والے چار فرشتے ہیں اس وقت قیامت تک. کتنے؟ چار. اور قیامت کے دن چار اور شامل ہو جائیں گے, آٹھ ہو جائیں گے. حکمت ہے اللہ پاک کی. ابھی کتنے فرشتے ہیں؟ فرشتے یعنی کوئی تمہارے عمرے جیسے نہیں ہوں گے خان صاحب, ہے نا, کہ اسے ہم اٹھا لے کے, ہے نا, ہم تو مسجد کی ایک ونڈو بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہ ایک فرشتہ, اس کا ایک پر مشرق میں ایک بار مغرب میں, ایسے فرشتے کہ جنہوں نے پوری پوری بستیوں کو اپنے پر کے ذریعے سے اٹھا کر برباد کر دیا, ڈال دیا. چار طاقتور فرشتے عرش الہی کو اٹھا رہے ہیں اس وقت, اور قیامت میں آٹھ ہو جائیں گے. تو اگر قرآن پاک یہ بتلائے یہ جو فرشتے وہ عرش کے اٹھانے والے ہیں، جب کبھی انسان سونے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور رو دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ اب تک میں نے شراب پی، معاف فرما دی، کہاں جاؤں یا اللہ، جاؤں کدھر، تو نہ معاف کرے تو جاؤں کدھر، اور کوئی دروازہ تو ہے ہی نہیں، کوئی دروازہ ہو تو یہاں سے چھوڑ کر وہاں چلے جاوے، لیکن کوئی دروازہ ہی نہیں ہے تو کہاں چلے جائے، ارے بھائی یہاں گناہ کیا، یہاں پکڑا جاوے تو کہا کہ وہاں فلانے ملک میں بھاگ جاؤں، یا ہوائی جہاز کو ہائی ٹیک کر کے ایسی جگہ پہ لے جاؤں کہ جہاں دونوں حکومت کی برابر بنتی نہیں ہے تو میرے کو بچا لیں گے، لیکن یا اللہ یہ تو تیرا واحد دروازہ ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا بندہ ختم، آگے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی سرکاری مضمون، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ ہم نے ہماری جانوں پر بہت سارے ظلم کر رکھے ہیں، شراب کی الگ، چوری کی الگ، زنا کیا الگ، گالیاں دی لوگوں کی الگ، لوگوں کو ستایا، مار دھار کیا، سبھی ہے ہم نے ہمارے نفسوں پر ظلم کیا، لیکن یہ اللہ جس دربار میں یہ بولتا ہوں تیرے پاس، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو معاف نہ کر دے اور رحم نہ کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گئے کام سے یا اللہ، کوئی دروازہ ہے ہی نہیں کہ جہاں جا کر ابھی ہم پناہ لے لیں، کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات درمیان میں یاد آ گئی، بڑے اللہ والے صوفی مزاج ہے، مولانا روم جیسے ہی ہے صوفی آدمی، یہ کتاب لکھی ہے ان کی، بوسنا بہت بڑی مشہور ہے فارسی زبان میں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بوسنا میں کہ ایک آدمی گناہ کرتے کرتے راہ راست پر آیا اور رات کو اٹھنے لگا اور بستر پر گئے، پہلے تو مراقبہ کرے، کوئی کس کا مراقبہ، کوئی کس کا مراقبہ، کوئی کس کا مراقبہ، موت کا، یہ اپنے گناہوں کا مراقبہ کرتا تھا، یہ اللہ میں نے فلانے وقت چوری کی تھی، شراب کی، سینہ کاری کی، یہ کیا وہ کیا، اور پھر ہوتا تھا بستر پر اور کہا یہ اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ابھی کچھ نہیں ہے، میں نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو معاف فرما دے. ایسا کرتے کرتے زمانہ گزر رہا ہے، غیب سے آواز آئی، توبہ کر یا نہ کر تیری معافی نہیں، یا اللہ توبہ کر یا، ہمارے میرے جیسا کوئی شیخ پیر ہوتا ہو مرید جا کر ایسا کہ ایدویر کا مردود ہو گیا جہنم میں جا آپ خلاص، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہ کرو، کسی کو مایوس نہ کرو. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کہتے ہیں فلانے سے شادی کرنا ہو، اسلام لاتا ہوں، قبول کر لو اس کو اسلام کے اندر، نہ امید مت کرو، ممکن ہے کہ آج شادی کی وجہ سے ہے اور کل سچا اسلام بن جائے، ہوتا ہے نا. تو وہ سعدی نے لکھا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے، ایک دن آواز آئی اس کے خادم نے یا گھر والے میں سے کسی نے، اس کو بھی آئی کان میں، تو ان کو کہا کہ آپ روزانہ اٹھ اٹھ کر اتنا اتنا روتے ہیں بستر پر، آواز تو آ گئی کہ کر نہ کرو معاف نہیں ہے، تو پھر دنیا کی زندگی کے اندر مزہ کر لو، اور دوسرا کیا ہے. تو اس نے کہا اور زیادہ رونے لگا، کہا کہ اگر وہاں سے آواز آئی ہو تو میں نے بھی سنی ہے کہ کر توبہ کر نہ کر میں قبول نہیں کروں گا، لیکن فرمایا اگر اس دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہوتا تو بھاگ کر وہاں چلا جاتا، لیکن کوئی دروازہ ہے ہی نہیں تو یہیں کہتا رہوں گا چاہے قبول کرے چاہے نہیں قبول کرے. تو دوسرے دن آواز آئی، قبول است گرچہ ہنر نے است، قبول است گرچہ، یہ بوسنا میں سعدی نے قصہ لکھا ہے، شعر شاعری نہیں ہے، قبول است گرچہ ہنر نے است کی دزما پناہ دیگر نے است، تیری قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اس لیے کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ میرے علاوہ تیری کوئی پناہ ہے ہی نہیں، تو آ جا پھر تو بھی آ جا، کتنی رحمت کی بات ہے. قبول ہے قبول است گرچہ ہنر نے است، ہم نے قبول کیا اگر سے تیرے اندر ہنر یعنی کوئی بھلائی نہیں ہے، بھی اللہ پاک یہی کہتے ہیں بھلائی نہیں ہے، لیکن قبول کیوں ہے کہ تو نے اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود زبان سے یہ کہا کہ جزما پناہ ہے دیگر نے است، تجھ کو ہمارے علاوہ اور کوئی پناہ ہی نہیں ہے، یقین ہو گیا ہے، فرمایا اب ہم نے قبول کر لیا، گناہ سے تجھے صاف کر لیا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں یوں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو قرآن پاک کی خبر دے دنیا بھر کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو لیکن قرآن پاک کی خبر دیتا ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ کر اور چھوڑنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اور ہم کو مشکل ہی پڑ جائے کہ ایک دم سارے گناہ چھوڑ دیے کبھی نہ ہوئے فرمائے انسان معصوم تو ہے نہیں لیکن ایک وقت جم کر ارادہ کر کے پکا ارادہ کر لے کہ اب نہیں کروں گا اور رونا دھونا شروع کر دے اور قرآن پاک ہم کو یہ میسج دے کہ ایسا کرو گے تو عرش کے اٹھانے والے چاروں فرشتے تمہارے لیے دعا توبہ کی قبول ہونے کی دعا کرتے ہیں. کہاں ہے سورہ مومن میں؟ میں نے تیسری جمعہ کو کہا تھا سورہ مومن میمن بھی اس پر سے میں نے کہا تھا نا مومن سورہ مومن اور مومن سورت مومن کیوں نام رکھا وہ بھی بتایا تھا میں نے اس وقت. اس میں حامین کے بعد تنزیل الکتاب شروع ہوتا ہے یہ دوسرے نمبر کی آیت جس کی بھی بڑی عجیب فضیلت ہے. وہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا وہ مضمون 6, 7 اور 8 تین آیتوں میں ہے سورہ مومن کی نمبر 6, 7, 8 یہ تینوں آیت کا ترجمہ دیکھ لینا. اور یہ شروع میں جو ہے 6, 7, 8 سے پہلے جو آیت جو شروع ہوتی ہے نمبر 2 اس میں بھی کچھ عجیب بات ہے بعد میں بات آئے گی تو بتا دوں. اس میں فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ کتاب اللہ جل شانہ زبردست اور بہت جاننے والے کی طرف سے اتری ہے یعنی قرآن پاک. اس کی صفت کیا ہے؟ نمبر 3 آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ایک ہی آیت ہوئی 31 نمبر کی غافر الذنب گناہوں کو معاف فرمانے والا وقابل التوبہ اور توبہ کو قبول کرنے والا اور اتنا بڑا چانس ملنے کے بعد بھی بغیر توبہ کیا گیا تو شدید العقاب بہت سخت عذاب دینے والا ذی الطول بڑی طاقت بڑی قدرت والا لاکھوں کا نہیں سمندر بھر کر گناہ ہو بلکہ سارے آسمان اور زمین بھر کر گناہ ہو اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ وہ ذرا سی دیر کے اندر اس کو ختم کر دے. یہاں طاقت اللہ پاک کی اتنی ہے یعنی یہاں دنیا میں توبہ کرے اور فرمایا یاد رکھ لو لا الہ الا ہو کوئی نہیں ہے وہی نہیں لے کے مسلم وہی لوٹ کر جانا ہے. یہ چار صفت بیان کر ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے صاحب تفسیر ابن کثیر. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ تابعی ہے صحابی نہیں صحابہ کو دیکھنے والے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ان کے ساتھ میں جا رہا تھا اس لیے میں نے ان کو کہا وہ تابعی ہوئے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو. کہتے ہیں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں جا کوفہ شہر کا نام جنگل کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے تو ایک باغ آ گیا گارڈن تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سماری وغیرہ ان سے ہدایت دے لی کہ بھائی باغ کے اندر ذرا تھوڑی سی جگہ مل جائے دو رکعت نفل نماز پڑھنا ہے صاحب آؤ. صاحب اکرام تابعین کا تو یہی معاملہ ہوتا تھا کہ جب کبھی موقع مل گیا دو رکعت نماز پڑھ لی جب کبھی موقع مل گیا دو رکعت نماز پڑھ لی. جانتے ہیں کہ یہ وقت بعد میں ملنے والا کام کرتے کرتے کھجوروں کو گرا رہے ہیں ارادہ ہو گیا کہ لاؤ اتر کے دو رکعت پر جا چلتے چلتے ارادہ کہ یہاں جگہ ہے نا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ چلتے چلتے تفریح کرتے ہیں بہت شاندار جگہ ہے دیکھنے کی جگہ ہے اللہ کے بندے دیکھنے کی جگہ اتر کے دو رکعت نفل نماز پڑھ لے پھر یادگیری رہ جائے گی زمین گواہی دے گی. یہ صحابہ اکرام کا تابعین کا بزرگوں کا معمول. تو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دو رکعت پڑھ رہا ہے تو آ جاؤ کہا میں نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میری زبان پر میں آیت اکثر یہ پڑھا کرتا تھا تو اس وقت بھی آ گئی تو میں نے یہ پڑھنا شروع کیا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. فرمایا میرے پیچھے سے ایک آدمی کہہ رہا ہے جو یمنی لباس کے اندر تھا اور سفید خچر پر سوار تھا وہ یوں کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ آیت جب تم پڑھو تو اس کے بعد ان الفاظ کے اندر دعا کر لو یا غافر الذنب اغفر لی یہ گناہوں کے معاف فرمانے والے مجھے معاف فرما دے یا قابل التوب اقبل توبتی اے توبہ کو قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول کر لے یا شدید العقاب لا تعاقبنی یہ سب عذاب دینے والے مجھے عذاب نہیں دینا مجھے عذاب نہیں دینا یا اور ذي الطول يا ذا الطول طل علي بخير. یہ بڑے قادر قدرت والے بلائے اور احسان کے ساتھ میرے اوپر خوب زیادہ احسان فرمائے. کہا یہ آیت پڑھ لو اور اس کے ساتھ دعا کو لگا. میں نے پھور کے دیکھا تو آدمی منٹوں میں نہیں سیکنڈ میں غائب. میں گیا شاید ادھر چلا گیا ہوگا تو لوگ دروازے پر بیٹھے تھے, ایک ہی گیٹ تھا نکلنے کا. پوچھا یہاں سے کوئی آیا گیا؟ کوئی آیا گیا نہیں. جان اللہ اللہ پاک نے کہا. اس آیت کی بڑی فضیلت ہے, روزانہ اگر پڑھ لی جائے تو ترمذی شریف وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی دن بھر کے اندر بہت سارے نقصانوں سے بچا رہتا ہے. ہو سکے تو اس کو معمولات میں داخل کر لے صبح اور شام. سورہ مومن کی آیت نمبر 2. یہ اچھا, 1:21 ہوئی اور میں نے کہا فرشتوں کا میسج اطمینان سے سنو, دل کے اندر ڈالو اس کو, پڑ پڑ کے نہیں چلا جانا. یہ توبہ کا جو مضمون آیا ہے ہمارے دل میں گہرائی سے اتر جائے. اور میں اور آپ سب گھر میں جو عورتیں بیٹھی ہیں آج اپنی اس قیمتی زندگی میں, بہت قیمتی زندگی ہے, بہت قیمتی آخرت کی زندگی سے بہت زیادہ, وہاں تو صرف کھانا پینا ہے, یہاں کمانا ہے. آخرت میں تو کھانا پینا ہے نا, یہاں کیا کمانا ہے. اس قیمتی زندگی کے اندر یہ توبہ کا مضمون اتر جائے بالکل. میں آپ کو قرآن پاک اور حدیث کے ساتھ وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں, جہاں کسی کو نا امیدی کا کوئی راستہ نہیں ہے. شراب جو جس قسم کا بھی ہو. مجھے اس وقت ایک اور واقعہ اس آیت پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ رہا, جنہوں نے اس آیت کو ایک خط میں لکھا کاغذ پر اور ایک شرابی کو بھیجا. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کسی اور مجلس کے اندر. تو میرے عزیز دوست بزرگو, سن کر مزہ نہیں لینا ہے, سن کر مشغول ہو جاؤ توبہ کے اندر. اور شیطان قریب نہ آنے پائے, 10 گناہ میں سے نہیں ہے تو 2 تو توبہ کرو اور رو, اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. باقی 8 کا مولا اللہ ہے, وہ کام کر دے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا.